أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كل وليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کربلا کا میدان اور کربلا کی حقیقت ایسی حقیقت ہے کہ جس کے اندر انسان کو تربیت کے لیے جتنے بھی چیپٹرز اور دروس کی ضرورت ہے کربلا کے اندر موجود ہے. اگر ہم یوں کہیں تو اس میں کوئی گزاف نہیں ہے, کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ کربلا میدان تربیت ہے. کیوں میدان تربیت ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کربلا کے اندر اور اس واقعے کے اندر, یا بقول بعض لوگوں کے, بعض محققین کے, اس انقلاب کربلا کے اندر ہر ایج گروپ کے لیے رول ماڈلز موجود ہیں. آپ دیکھیں اگر آپ کسی نوجوان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں, کربلا میں نوجوان موجود ہیں. اگر کسی جوان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں, جوان موجود ہے. اگر کسی بوڑھے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی موجود ہے کربلا میں. اگر کسی خاتون کی تربیت کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی موجود ہے کربلا میں. بس کربلا کے اندر ہر قسم کے ایج گروپس موجود ہیں جو شہید ہوئے ہیں. البتہ خواتین کے لیے جو رول ماڈلز ہمیں نظر آتے ہیں وہ الحمدللہ فراوان ہیں, وہ بھی کہ جو خود حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہیں, حضرت رباب سلام اللہ علیہا ہیں, اور اسی طرح دیگر خواتین. بس کربلا میں, کربلا میدان تربیت ہے. حتیٰ اگر ہم ایک اور کیٹیگری اور ایک اور طریقے سے اس کو, اس بات کو بیان کریں, وہ یہ ہے کہ ہر طبقے اور ہر کیٹیگرائزیشن آف پیپل کے لیے بھی کربلا میدان تربیت ہے. اگر کوئی بزنس مین ہے, وہ اپنی تربیت کرنا چاہتا ہے, تو وہ کربلا آ سکتا ہے, کربلا کے شہداء کی طرف رجوع کر سکتا ہے. اگر کوئی جاب والا ہے, کوئی امپلائی ہے, وہ بھی آ سکتا ہے. صحیح, کوئی انجینئر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی اسٹوڈنٹ ہے, جس کا جو پروفیشن ہے وہ تربیت کے لیے کربلا کو ایز اے درسگاہ, ایز اے یونیورسٹی چن سکتا ہے, مطمئن اور 100% گارنٹی کے ساتھ. اگر اس کو اور آگے لے جائیں تو کربلا نہ صرف شیعہ مسلمانوں کے لیے میدان تربیت ہے, بلکہ اہل سنت اور دیگر, بلکہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ انسانوں کے لیے, نان مسلمز کے لیے بھی میدان تربیت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کربلا میں وہ ساری انسانی اور ہیومن ویلیوز اور اقدار موجود ہیں جو ایک انسان کو اور ایک انسانی معاشرے کو آگے لے جانے کے لیے, کمال تک لے جانے کے لیے درکار ہے. بس کربلا میدان تربیت ہے. ہم نے ایک سیمپل کے طور پر, ایک نمونے کے طور پر یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم آئیں کربلا کے کچھ شہداء کی سیرت کو, تاریخ کو, اور سیرت یعنی وے آف لائف کو پیش کریں, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ان کا تربیتی پہلو کیا ہے, کس طرح یہ ہمارے لیے, یا یوں کہوں کس طرح یہ ہمارے مربی واقع ہو سکتے ہیں. آج جو شخصیت میں, عظیم ہستی جس کے بارے میں اپنے نالائق اور ناقابل جملوں کے ساتھ میں بیان کرنا چاہوں گا, وہ حضرت علی اکبر علیہ السلام ہے. حضرت علی اکبر علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کے اندر, جو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ فضائل اور افتخارات کا سینٹر ہے. جس طرح ہم جاتے ہیں نا بعض اوقات, یہ مختلف فیملیز کے اندر یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ ہم مہینے کی پہلی تاریخ میں جب سیلری آ جائے گی تو ہم جائیں گے ایک ایسے شاپنگ سینٹر میں جہاں پر ساری ہمیں چیزیں مل جائیں. ایسا نہیں کہ ہمیں مثلا ایک چیز لینے کے لیے ایک جگہ جانا پڑے, نہیں, ایسی جگہ جائیں جہاں ہمیں ساری چیزیں مل جائیں. इसी तरह ये तो चले चीजों के बारे में है, ये चले मैंने आपको मिसाल दी है, मिसाल इस वजह से दी जाती है ताकि इंसान का जहन करीब किया जाए उस चीज से जो समझाई जा रही है। बाज़ बार ऐसा होता है कि मिसाल जो और एग्जाम्पल जो है वो उस चीज़ के असलन काबिल कियास नहीं है, लेकिन चूंकि जहन करीब हो जाए ताकि इस वजह से ऐसी मिसालें बाज़ बार देनी होती हैं। हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम, अगर आप चाहते हैं कि इंसान और इंसानी सारे फजाइल एक जगह इकट्ठा आपको नजर आए, वो हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम की ज़ात मुकद्दस है। इस हस्ती के अंदर सारे फजाइल इंसानी मौजूद हैं। यानी तरबियत के लिए अगर आप फकत और फकत हजरत अली अकबर की तरफ रुजू करें काफी है। ये असातीद और उलमा का बयान है इस अजीम शहीद के बारे में। वो जुमला आप देखें जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनके लिए बयान फरमाया, अगर यही जुमला हो और कोई जुमला ना हो तो ये भी काफ़ी होता। देखें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम के लिए क्या बेहतरीन जुमला ये फरमाया। देखें गुलामुन अशबहुन नास खल्कन व खुल्कन व मंतिकन बिरसूलिका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिह। हज़रत अली अकबर ऐसी शख्सियत हैं जो कि अशबहुन नास है, यानी रसूल खुदा की निस्बत सबसे ज्यादा शबी तरीन शख्सियत और इंसान हजरत अली अकबर हैं। लेकिन हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शबीह तरीन होना तमाम लोगों से वो तीन चीजों में है, एक खलकन व खुलकन व मंतिकन। खलकन यानी फिजिकली शक्ल शमाइल और शक्ल सूरत के एतबार से, खुलकन यानी सीरत के एतबार से, वे ऑफ लाइफ के एतबार से नबी अकरम के सबसे ज्यादा करीब है, और मंतिकन, मंतिकन यानी सुखन के एतबार से, बात करने के एतबार से, लहजे सुखन के एतबार से हजरत अली अकबर अशबहुन नास बे रसूल का मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अब इससे पहले कि हम आए हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम की शख्सियत के बारे में, इनकी तारीख के बारे में, इनकी सीरत के बारे में कुछ आरायस पेश करें, हम इजाज़त लेते हैं खुद हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम से, इनसे इज़्ने दुखूल मांगते हैं और इनसे दुआ की भी दरख्वास्त करें कि हम सब के हक में दुआ करें और तमाम आज़ादारान सैदुशहदा जहाँ पर जहाँ कहीं दुनिया में हैं उन सब के लिए इंशाअल्लाह दुआ करेंगे, क्योंकि ये वो शख्सियात हैं, ये वो हस्तियां हैं जो खुदा के इस आलम हस्ती में कारगुजारान हैं। यानी दुनिया के उमूर और आलम हस्ती के उमूर मलाइका तो चला रहे हैं खुदा के इज़्ज़त से, लेकिन मलाइका के अलावा ये शख्सियात हैं, ये हस्तियां हैं जो हमारे उमूर को चला रही हैं। तो हम इनसे इजाज़त लेते हैं इंशाअल्लाह। हज़रत अली अकबर से अलैहिस्सलाम से मुतालिक कुछ मबाहिस ये हैं कि सबसे पहली बात है कि इनकी विलादत के हवाले से इख्तिलाफ़ अक़वाल पाया जाता है उलमा और मुहक्किकीन और मुअर्रिखीन के। हाँ, मसलन मैं आपके सामने तीन कौल बयान कर देता हूँ। सबसे पहला कौल अबुल फरज इस्फहानी है कि जो फरमाते हैं कि हज़रत अली अकबर की विलादत खलीफा सिवम यानी हज़रत उस्मान के ज़माने में हुई, अलबत्ता किस साल में हुई दकीकन ये जिक्र नहीं करते। इसी तरह एक और कॉल है साहिब आयानुशिया का, जो कि फरमाते हैं कि हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम की विलादत 35 हिजरी या 41 हिजरी में वाकई हुई। और आखिरी कॉल अल्लामा मुकर्रम रहमतुल्लाह अलैह का है, जो कि फरमाते हैं कि 11 शाबान 33 हिजरी को हज़रत अली अकबर की विलादत हुई। लेकिन अब अगर ये इख्तलाफ हम देखें तो इस इख्तलाफ की वजह से जाहिर सी बात है उनकी उम्र में भी इख्तलाफ होगा कि जब हज़रत अली अकबर करबला के दिन यानी करबला के मैदान में 10 मुहर्रम को जब शहीद हुए तो उनकी उम्र क्या थी। अब मुख्तलिफ अकवाल यहाँ पर भी है, मसलन इब्न शहर आशूब फरमाते हैं कि 18 साल की उम्र थी उनकी शहादत के वक्त। इसी तरह शेख मुफीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते 19 साल और अल्लामा मुकर्रम रहमतुल्लाह अलैह فرماتے ہیں 27 سال. اب جو بھی اختلاف اقوال ہے یہ اس قدر مہم نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس کے اندر غور کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کم سے کم جو عمر حضرت علی اکبر علیہ السلام کے لیے ذکر کی گئی ہے وہ 18 سال ہے، اور زیادہ سے زیادہ حد اکثر جو عمر ذکر کی گئی ہے وہ کون سی ہے؟ 27 سال. یعنی 18 سال کم از کم حد عقل اور حد اکثر 27 سال. اب جو بھی ہو، 18 سال ہو چاہے 27 سال ہو، یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں جوانی. جوانی کی عمر یہی ہے، 18 سال سے لے کر مثلاً 27 سے 29 سال تک جوانی کی عمر کہلائی جاتی ہے. بس حضرت علی اکبر جوان تھے. اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت علی اکبر نے شادی نہیں کی تھی اور وہ مجرد تھے، بیچلر تھے. لیکن اگر ہم بیچلر، چونکہ آج کی ٹرمینالوجی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس وجہ سے میں نے استعمال کیا ہے، لیکن بعض زیارت ناموں کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے جب ہم ان کی قرائت کرتے ہیں، ان زیارت ناموں سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ نہیں، حضرت علی اکبر کی شادی ہو چکی تھی. مثلا دیکھیں، ایک زیارت نامے میں یہ آیا، السلام علیکہ وعلی ذریتک، ہم سلام پیش کرتے ہیں آپ پر اے علی اکبر اور آپ کی ذریت پر. صحیح، بس یہ ایک شاہد ہے کہ حضرت علی اکبر کی شادی ہو چکی تھی. ایک اور دلیل اگر ہم پیش کرنا چاہیں وہ یہ کہ آپ دیکھیں، خود سیرت اہل بیت علیہم السلام بھی یہی ہے. اگر ہم سیرت اہل بیت کو متوجہ ہوں، مد نظر رکھیں، تو ہمیں تمام ائمہ علیہم السلام کی سیرت میں نظر آتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی شادی آغاز جوانی میں کرواتے تھے، ان کے بچوں کی شادی جوانی میں ہی ہو جاتی تھی. صحیح ہے، اگرچہ آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر مختلف ایکسکیوزز اور بہانوں کی وجہ سے بچوں کی شادی جو ہے لیٹ ہوتی ہے. کیوں؟ جاب تو مل جائے، پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑا تو ہو جائے. صحیح، اس طرح کے بہانے ہوتے ہیں، جبکہ خداوند متعال کا نظام بالکل برعکس ہے ہماری سوچ کے. ہم نے اپنا جو نظام آف تھاٹ بنایا ہے، سسٹم آف تھاٹ بنایا ہے، وہ بالکل برعکس ہے خدا کے اس فطری نظام سے. خداوند متعال فرماتے ہیں کہ بھائی تم جلدی شادی کرو، شادی کے ذریعے میں تمہارا رزق فراہم کروں گا. لیکن چونکہ ہمیں یقین نہیں ہے خدا کی ان باتوں پر، خدا کے وعدوں پر، لہٰذا ہم پریکٹیکلی دیکھیں تو اس وقت ہماری سوسائٹی کے اندر دو پرابلمز پیش آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ بچوں کی شادی لیٹ ہوتی ہے، مثلاً 26 سال، 27 سال، 30 سال سے بھی اوپر، اور بعض اوقات تو 35 سال سے بھی اوپر. جب ظاہر سی بات ہے، جب شادی لیٹ ہوگی تو بچے بھی پھر پیدا کرنے میں پرابلمز آتی ہیں. خدا نے جو بچے پیدا کرنے کا جو سسٹم بنایا ہے انسان کی باڈی کے اندر، اس کا ایک خاص یوٹیلائزیشن ہے. اگر وہ ٹائم پر یوٹیلائز نہ ہو اور دیر سے شادی ہو، تو ممکن ہے وہ سسٹم فیل ہو جائے. یہ چیزیں ہمارے ماں باپ متوجہ نہیں ہوتے جب شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں اپنے بچوں سے متعلق. اور ایک اور پرابلم جو اس وقت چل رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، وہ کیا ہے؟ طلاق کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی بیماری، کورونا وائرس اور COVID-19 سے بھی خطرناک بیماری یہ بیماری ہے کہ طلاق میں اضافہ. کیوں بھائی؟ کوئی چکر ہو گیا ہے لڑکے کا، کہ مطلب ہسبینڈ کو کوئی اور پسند آ گیا ہے، اور مثلا یا بعض اوقات لڑکی ہے وہ کسی اور کو پسند کرنے لگی ہے شادی کے بعد. یعنی اس طرح کے کیسز ہو رہے ہیں، خدا معاف کرے، اور خدا جو ہے اس مشکل کے حل کے لیے جو ہے وہ ہمارے ماں باپ کو، ہمارے ان ٹینیجرز کو، اور جو شادی شدہ کپلز ہیں ان کو متوجہ کرے کہ وہ کس چیز میں مبتلا ہو رہے ہیں. ایک جو بہت بڑی وجہ، اگر آپ خود سروے کر لیں، جو ان طلاق کے کیسز میں اضافہ کر رہی ہے وہ خود سوشل میڈیا ہے اور ٹی وی ڈراماز ہے. اس نے ایک بہت بڑی تباہی مچائی ہوئی ہے. خیر، یہ ایک اور موضوع ہے کہ کبھی کسی اور فرصت میں دیکھیں. حضرت علی اکبر علیہ السلام کی والدہ کا نام لیلا بنت ابی مرہ یا مرہ ہے. صحیح، لیلا ان کی والدہ کا نام ہے، اور یہ خود لیلا کے والد کا نام کیا ہے؟ ابی مرہ. اور یہ ابی مرہ خود بیٹے ہیں عروہ ابن مسعود کے، عروہ ابن مسعود ثقفی کے. اب یہاں کچھ باتیں ہیں بہت عجیب ہیں. وہ کیا؟ دیکھیں، ہمیں یہ جاننا ہے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے جو کا جو خاندان ہے کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کس خاندان سے. ہم ان مطالب سے ہم خود دیکھ لیں گے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کا خاندان اور بیک گراؤنڈ ایک اصیل خاندان ہے, ان کا ایک نجیب خاندان ہے عرب کے اندر. دیکھیں عروہ ابن مسعود, دیکھیں میں دوبارہ تردید سے چلیں, حضرت علی اکبر کی والدہ کا نام لیلا ہے. لیلا کس کی بیٹی ہے؟ ابی مرہ کی بیٹی ہے. ابی مرہ کس کا بیٹا ہے؟ ابی مرہ عروہ ابن مسعود ثقفی کا بیٹا ہے. اب عروہ ابن مسعود ثقفی کون ہے؟ عروہ ابن مسعود ثقفی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابیوں میں سے رہ چکے ہیں. زمانہ جاہلیت میں, یعنی بعثت سے پہلے جو زمانہ جاہلیت میں تھا, دیکھیں زمانہ جاہلیت میں عروہ ابن مسعود کا ایک بہت بڑا نام تھا. ہی واز اے بگ پرسنالٹی زمانہ جاہلیت کے اندر. حتیٰ مشرقین قریش ان کے بارے میں یہ جملہ کہتے تھے کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم, کیوں قرآن اس عظیم مرد پر نازل نہیں ہوا جو ان دو قریوں میں سے تھا, جو ان دو طائفوں میں سے تھا. یعنی خود عروہ ابن مسعود کے بارے میں قریش کا اس قدر ایک جملہ ہے کہ قرآن کیوں ان کے اوپر نازل نہیں ہوا. اور پھر جب بعثت ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے خداوند متعال کی جانب سے, تو عروہ ابن مسعود ان کے بڑے صحابیوں میں سے شمار کیے گئے. اب عروہ ابن مسعود کے بیٹے ابی مرہ, جو کہ لیلا کے والد ہیں, یہ خود 9 ہجری میں مسلمان ہوئے اور اپنی قوم کو انہوں نے اسلام کی طرف دعوت دینا شروع کی. لیکن متاسفانہ, انفارچونیٹلی, ان کی قوم نے ان کی دعوت قبول نہیں کی. یعنی ابو مردہ نے اپنی قوم کو, اپنے قبیلے کو دعوت کی اسلام کی جانب, لیکن انہوں نے اس کی دعوت اسلام کو قبول نہیں کیا. لہذا ایک دن جب ابی مرہ جو ہے وہ اذان دے رہے تھے تو ان کو شہید کیا گیا. اذان کی حالت میں ان کو شہادت کا مقام نصیب ہوا. یہ حوالہ اگر آپ کو چاہیے اس کے لیے تو یہ نفس المحموم نامی کتاب ہے, صفحہ نمبر 278 میں یہ واقعہ درج کیا گیا ہے. بس ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کا خاندان ایک اصیل خاندان ہے, ایک بہت ہی عالی بیک گراؤنڈ کا خاندان ہے. حضرت علی اکبر کے, اب دیکھیں والدہ اتنی اچھی ہیں, لیلا جو کہ ایک عالی ترین, خود صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے اجداد میں سے ہیں. اب آپ ان کے, یہ تو والدہ ہیں, اور پھر والد کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام. خود امام حسین علیہ السلام حضرت علی اکبر کے والد ہیں. بس جس طرح حضرت عباس علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کی تھی کہ جب والد صالح ہو, والدہ صالحہ ہو, تو نتیجے میں جب صالح اور صالحہ کی آپس میں شادی ہوتی تو بچہ بھی صالح عموماً پیدا ہوتا ہے. حضرت علی اکبر علیہ السلام کا کنیہ ابو الحسن ہے. البتہ لازمی نہیں کہ ہمیشہ حتماً ان کا کوئی بیٹا ہو بنام حسن تبھی ان کا یہ کنیہ رکھا گیا تھا, نہیں ایسا نہیں ہے. عربوں کے اندر اس طرح کا بھی رواج تھا کہ یعنی اسی عین ولادت کے وقت ہی جو ہے وہ, جس طرح وہ اپنے بچوں کے لیے نام اور لقب چنتے تھے, کنیہ بھی تعین کیا کرتے تھے. یہ بھی ایک رسم و رواج تھا عربوں کے اندر. لہذا حضرت علی اکبر علیہ السلام کا کنیہ ابو الحسن ہے. حضرت علی اکبر علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی اس نہضت حسینی کے اندر, نہضت عاشورائی کے اندر ایک عجیب انداز میں تجلی کرتے ہیں, عجیب انداز میں ان کے فضائل متجلی ہوتے ہیں. کاروان حسینی کے اندر آپ دیکھیں, جب امام حسین کے کاروان کا سامنا ہوا لشکر حور کے ساتھ, تو اس وقت جو باتیں پیش آئیں, جو کنورزیشن پیش آئی بین حور و امام حسین علیہ السلام, اس کے بعد فیصلہ یہ کیا گیا کہ ہم نماز جماعت قائم کرتے ہیں, اور امام کون ہوگا؟ خود امام حسین نماز جماعت کی اقتداء قائم کریں گے اور مؤذن علی اکبر علیہ السلام بنے. یعنی ایک عجیب افتخار جو حضرت علی اکبر کو نصیب ہوا وہ اس نماز جماعت کا مؤذن ہونا. اور ایک اور افتخار میدان کربلا میں حضرت علی اکبر کو جو نصیب ہوا وہ خود خیام حسینی کے لیے پانی لانا. حضرت عباس علیہ السلام فقط پانی نہیں لائے امام حسین اور ان کے بچوں کے لیے، ان کے اہل بیت کے لیے، حضرت علی اکبر بھی ان افراد میں شامل تھے جو خیام حسینی کے لیے پانی لانے میں کامیاب ہوئے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے پانی مطلقاً بند نہیں ہوا تھا، ایسا نہیں کہ بالکل پانی بند ہو چکا تھا، نہیں، پانی کا راستہ بند کیا گیا تھا، یعنی پانی لینے میں رکاوٹ پیدا کی گئی تھی. ان رکاوٹ کو بالآخر ختم کرنے میں بالآخر حضرت علی اکبر کا بھی ہاتھ تھا، حضرت عباس علیہ السلام بھی ان میں شامل تھے. لیکن حضرت علی اکبر علیہ السلام کو جس چیز نے اوج تک پہنچایا وہ ان کی اپنی جنگ تھی کربلا کے میدان میں، اور خاص طور پر ان کا عاشورائی رجز تھا. دیکھیں حضرت علی اکبر علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہمیں کچھ ایسے پہلو نظر آتے ہیں جو واقعاً ہم سب یوتھس کے لیے خاص طور پر ایک رول ماڈل اور ایک اسوے کی حیثیت رکھتے ہیں. وہ کیا ہے؟ جس طرح حضرت عباس علیہ السلام کے ان سیشنز میں آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، وہ کیا تھا؟ نافذ البصیرہ، امام صادق علیہ السلام کی زبان مبارک سے. دیکھیں یہاں پر بھی جو ہمیں ایک عجیب پہلو، وہی مشترکہ پہلو، کامن پوائنٹ ہمیں حضرت عباس اور حضرت علی اکبر میں نظر آتا ہے وہ ہے بصیرت. یعنی اگر ایک جوان کو جب پتہ چل جائے، when he comes to know کہ حق یہ ہے، تو یہ فقط اس معلوم تک اکتفا نہیں کرتا کہ ہاں حق یہ ہے، اوکے میں اپنے کام سے جا رہا ہوں، نہیں، اس کو جب معلوم ہو جاتا کہ حق یہ ہے تو اب وہ آتا ہے اور اپنی پوری ہستی کو جو ہے وہ نچھاور کر دیتا ہے، پوری ہستی کو سیکریفائز کر دیتا ہے اس حق کے میدان میں، حق کے راستے میں. اور اس کو ہم کہتے ہیں ویلیو، اس کو ہم کہتے ہیں انسانی اور الہی ویلیو اور قدر. لیکن اصل گیم کہاں پر ہے؟ اصل ماجرا جو ہے وہ یہ، دیکھیں اصل مشکل یہیں پر ہے کہ میں اور آپ حق کو کیسے پہچانیں، خاص طور پہ آج کے زمانے میں جس قدر زمانہ تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، حق کو پہچاننا ایک لحاظ سے آسان بھی ہو رہا ہے، ایک لحاظ سے مشکل بھی ہو رہا ہے. مشکل کہاں پر ہے؟ مشکل اس وقت پیش آتی ہے کہ جب حق کو ناحق کے ساتھ مخلوط کر دیا جاتا ہے، مکس کر دیا جاتا ہے اور پیش کیا جاتا ہے. اور لازمی نہیں کہ یہ کام دشمن کرے، لازمی اصلاً اٹس ناٹ نیسیسری کہ دشمن ہی کام کرے. ممکن ہے کہ میں ایسی تبلیغ کر رہا ہوں، میں ممبر حسینی پر ایسی مجلس پڑھ رہا ہوں، ایسے مطالب بیان کر رہا ہوں کہ اس میں حق کو ناحق کے ساتھ مخلوط کر کے میں بیان کر رہا ہوں. بس یہاں پر جو سننے والے ہیں، جو سامعین ہیں، جو ہمارے یوتھس ہیں، جو مخاطبین ہیں، ان کو ہوشیار ہونا چاہیے کہ ممبر پہ جو یہ عالم، جو ابا کبا اور یہ لباس پہننے والا بول رہا ہے، یہ آیا حق بول رہا ہے یا حق کو ناحق کے ساتھ مخلوط کر کے بول رہا ہے. ممکن ہے میں ایسی کوئی بات کر دوں جو دین کے نفع میں نہ ہوں، جو دشمن کے نفع میں ہوں. ممکن ہے میں اس ٹریبیون پہ آ کر، میں اس کیمرا کے سامنے اور اس مائک پر ایسی کوئی بات کر دوں جس سے میری اپنی کمیونٹی کے اندر اتحاد ختم ہو جائے. ممکن ہے میں آؤں، مثلا مجھے، اب ظاہر سی بات ہے میں اگر مثال دوں گا تو اپنی دوں گا، ظاہر سی بات ہے میں ایک جونیئر طالب علم ہوں، میں اب کبھی بھی اپنے سینئرز کے اور بزرگ علماء کی کوئی کبھی مثال بھی نہیں دوں گا میں، کہ خدا ان سب کو حفظ کرے. دیکھیں خدا نخواستہ اگر میں نے اپنا تزکیہ نفس نہ کیا ہو، میں نے اپنے آپ کو اسپرچولی بلڈ اپ نہ کیا ہو، صحیح، تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ یہاں پر شیطان میرے وجود میں زیادہ انٹر ہونے کا امکان رکھے گا. ہی کین ایزیلی انٹر مائی وجود، صحیح. پھر کیا ہوگا؟ میں تبلیغ میں، مثلا مثال کے طور پر دو تین علماء ہیں پاکستان کے اندر، مجھے اختلاف ہے، مجھے ان سے اختلاف رائے ہے، اختلاف نظر ہے، صحیح ہے. कायदा क्या है? कायदा ये है सीरत अहले बैत को देखते हुए कि ठीक है आपका इख्तलाफ है अपने उस हम मसलक आलिम से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मिंबर पर आकर और माइक और ट्रिब्यून और स्टेज पर आकर उनके खिलाफ कोई बात करें। नहीं, ये सीरत अहले बैत हमें इस चीज की इजाजत नहीं देती। मुमकिन अब ऐसा भी नहीं है कि ठीक है आवा साहब आप नाम लेके बात नहीं करें लेकिन आप इशारों के जरिए तो बात कर सकते हैं। नहीं, सीरत अहले बैत हत्ता इस चीज की भी इजाजत नहीं देती है कि आप इशारों के जरिए भी अपने हम मसलक उलमा की तौहीन करें, अपने हम मसलक उलमा को बुरा भला कहें मिंबर पर। नहीं, ऐसी बात नहीं, ये गलत है। लिहाजा अगर मैं ये काम करने बैठ जाऊं तो ये क्या हो जाएगा? किसके नफे में होगा? दुश्मन के नफे में। क्यों? दुश्मन चाहता है कि यूनिटी ना हो, पार्टीशन हो, डिवाइड एंड रूल। दिस इज द रूल ऑफ लॉ ऑफ द एनिमी। सही। अब हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम की जो बर्जस्ता तरीन खसूसियत थी वो हक को दुरुस्त पहचानना। उस जमाने में भी यही प्रॉब्लम थी कि ना हक को हक के साथ मखलूत किया जा रहा था और पेश किया जा रहा था 61 हिजरी के मुसलमानों के सामने, लेकिन हजरत अली अकबर की आली बसीरत ये सबूत देती है कि नहीं, हजरत अली अकबर ने हक को खालिसतन पहचाना, प्योर हक को पहचाना। यही काम मुझे और आपको भी करना है 2020 में, हक को उस प्योर शक्ल में प्योरिटी के साथ पहचाने। दो मतलब हजरत अली अकबर के बारे में बस मैंने आपके सामने ये पेश कर दिया कि हक को देखना, उसको दकीक पहचानना, दकीक शनाख्त करना, और जब पहचान लिया हक को उसके बाद हक की राह में अपने आप को कुर्बान करना। अलबत्ता ये जो कुर्बान करना है ये हर जमाने के एतबार से इस कुर्बानी की शक्ल मुख्तलिफ है। बाज़ औक़ात इंसान अपना जिस्म कुर्बान कर देता है हक की राह में, बाज़ औक़ात इंसान अपने माल को कुर्बान करता है हक की राह में, बाज़ औक़ात इंसान अपनी आबरू और हैसियत को कुर्बान करता है अपनी अपनी राह में, बाज़ औक़ात इंसान अपनी स्किल्स अपनी इस्तेदाद और कैपेबिलिटीज जो खुदावंद ने मुताल ने उसको इनायत की हैं उन स्किल्स को खुदा की राह में लेकर आता है। ठीक है, तो कुर्बानी के पास यहां पर मुख्तलिफ, बाज़ औक़ात आपको अपना वक्त कुर्बान करना पड़ता है इस्लाम की खातिर, हक की खातिर। अच्छा, अब यहां पर अगर मैं आपको एक तारीखी नमूना इस हक परस्ती का पेश करूं हजरत अली अकबर की जाते मुकद्दस के अंदर, देखें वो ये है कि तारीख तबरी के अंदर ये वाकया पेश किया, हम सब ने सुना है सही, लेकिन इसको हम मजीद मुस्तनद अंदाज में और अरबिक टेक्स्ट के साथ बयान करें तो खूबसूरत भी लगता है। देखिए तारीख तबरी में ये नकल हुआ है कि रास्ते में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक दफा फरमाया, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अली अकबर अलैहिस्सलाम ने जब ये जुमला सुना, थोड़े फासले पर थे इमाम से, फौरन अपने आप को पहुंचाया इमाम तक और कहने लगे, बाबा क्या हुआ, क्यों ऐसा कहा? क्योंकि देखें हजरत अली अकबर को क्या परेशानी हुई, क्योंकि हजरत अली अकबर को मालूम है कि जब ऐसे जुमले कहे जाते हैं इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन तो ये नॉर्मली मुसीबत के मौकों पर ये जुमला कहा जाता है, तो इसी वजह से हजरत अली अकबर फौरन परेशान की हालत में आए और कहा कि क्या हुआ बाबा? तो इमाम ने जवाब दिया और फरमाया, या बुनई इन्नी खफक तो बेरासी खफक तन फली फारिस आला फरसिन फ़क़ाल अल-क़ौम युसीरूना युसीरून वल-मनाया तुसरी तसरी इलैहिम फ़अलिमतु अन्नहा अन्फुसना। ए मेरे बेटे, मैंने एक ख्वाब देखा है, मैंने देखा है कि मेरी आंखों पर एक कुछ खाक है, कुछ गर्द व गुबार है, अचानक मैंने एक सवार को सुना और वो सवार मुझसे कहने लगा कि ये कौम जा रही है मौत तक, ये कौम जा रही है और मौत इनके पीछे पीछे आ रही है। इस बात से मुझे मालूम हो गया कि मौत हमारे पास चलकर आ रही है। अब यहां पर देखें हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम ने खूबसूरत बात फरमाई, फरमाते हैं, या अबते ए बाबा ला अराकल्लाहु सुआ خدا آپ کے لیے کوئی برائی نہ دیکھے. السنا علی الحق, اے بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو امام نے فرمایا بلا بالکل ہم حق پر ہیں. والذی الیہ مرجع العباد, اس ہستی کی قسم جس کی طرف بندگان واپس لوٹ رہے ہیں, ہم حق پر ہیں. تو اب دیکھیں کیا خوبصورت جملہ حضرت علی اکبر بیان فرماتے. فقال, فرماتے یا ابتی, اے بابا جان, اذن لا نبالی نموت محقین, اے بابا اگر ہم حق پر ہیں پھر ہمیں موت کی کیا پرواہ. اگر میں آج کی زبان میں کہوں تو ہمیں موت کی کیا ٹینشن ہے, اگر ہم حق پر ہیں وی آر ناٹ اسکیئرڈ آف ڈیتھ, ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے, وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ ڈیتھ. اب امام علیہ السلام نے کیا دعا کی اپنے اس فرزند ارجمند کے لیے. امام نے فرمایا جزاک اللہ من ولد خیر ما جزاء ولدا عن والده, ایک بیٹے کو اپنے باپ کی جانب سے جو بہترین ہدیہ اور جزا عنایت ہوتی ہے, خداوند نے متعال میری جانب سے تجھے وہی جزا عطا فرمائے. دیکھیں جب بیٹا بھی صالح ہو تو باپ کی دعائیں اس کو شامل حال ہوتی ہیں. باپ, اب دیکھیں باپ ایک کامن عنوان ہے. بعض اوقات امام معصوم بھی باپ ہوتے ہیں اور جو معصوم نہیں ہے وہ بھی باپ ہوتے ہیں, لیکن ایک کلی عنوان جو خداوند نے متعال ہر باپ کو اور ہر والد کو عطا کیا ہے وہ ہے ولی. خدا ہمارا ولی ہے, رسول ہمارے ولی ہیں, ائمہ ہدا علیہم السلام ہمارے ولی ہیں, اور اس کے بعد ہمارے باپ یعنی ہمارے والد ہمارے ولی ہیں. بس ہمیں اگر خدا نہ خاصا اگر ہم اپنے ولی اگر باپ سے ہم اگر صحیح رویہ اختیار نہ کریں, صحیح بیہیویئر اختیار نہ کریں, اچھے انداز میں اپنے باپ سے اپنے والد سے پیش نہ آئیں, تو یہ باپ صرف باپ نہیں ہے, یہ باپ ولی بھی ہے. اگر ولی ناراض ہو گیا تو جو اس کے درجہ بالا تر میں جو ولی ہے وہ بھی ہم سے ناراض ہوگا. اگر ہم نے اپنے والد کو ٹھیس پہنچائی, ان کو دکھ پہنچایا, تو ہمارے امام جو ہمارے ولی ہیں وہ بھی ہم سے ناراض ہو جائیں گے. اور جب امام ہم سے ناراض ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہم سے ناراض ہوں گے, اور جب نبی کریم ہم سے ناراض ہوں گے تو لا محالہ خدا بھی ہم سے ناراض ہوگا. بس حضرت علی اکبر کے اس جملے کو اگر ہم دقت کریں کہ مثلا انہوں نے کہا کہ السنا علی الحق یا اذن لا نبالی نموت محقین, اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں موت کی کیا پرواہ ہے. تو آپ دیکھیں ان جملوں کے پیچھے, یہ فقط جملے نہیں ہیں, آپ اس کو فقط جملوں کی حد تک نہ دیکھیں, اس جملے کے پیچھے ایک لاجک ہے, اس لاجک کو سمجھنا ضروری ہے اور اس لاجک کو اپنانا ضروری ہے. میں اور آپ آئیں اپنی لاجک کو اور اپنی لیول آف انڈرسٹینڈنگ کو حضرت علی اکبر علیہ السلام کی لاجک منطق اور لیول آف انڈرسٹینڈنگ کے سامنے رکھیں اور مقایسہ کریں اور کوشش کریں اپنی لاجک کو ان کی لاجک کے ساتھ قریب کرنے کی کوشش کریں, تب جا کر مجھے اور آپ کو ان جملوں پر یقین آئے گا. اصل بات یقین کی, جب تک ہمیں یقین نہیں آئے گا تب تک ہم پریکٹیکل میدان میں عملی یعنی ہمارے اندر حرکت ایجاد نہیں ہوگی. بات ساری یقین کی ہے. آپ کو جب بھوک کا احساس ہوتا ہے تو احساس ہوتا ہے, یعنی آپ کی جو بھوک کا جو احساس ہے وہ آپ کے وجود کے اندر ہے, یو آر فیلنگ اٹ کہ یو آر ہنگری, کہ آپ کو بھوک ہو رہی ہے. اسی وجہ سے آپ کے باڈی کے اندر حرکت آتی ہے, آپ ارادہ کرتے جاتے فریج کھولتے ہیں اور کھانا گرم کرتے کھا لیتے ہیں. ان باتوں کے ان عظیم جملوں کے اوپر بھی جب تک ہمیں یقین حاصل نہیں ہوگا, جب تک اس کا احساس نہیں ہوگا, تب تک ہمارے اندر وہ موومنٹ اور حرکت ایجاد نہیں ہوگی تاکہ ہم آئیں اور دین کے لیے کوئی کام کریں. بس ہمیں حضرت علی اکبر علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے یہ پس دیکھنا ہوگا کہ آج کے زمانے میں حق کیا ہے. اگر 61 ہجری میں امام حسین حق کے نمائندے ہیں تو آج کے زمانے میں حق کا نمائندہ کون ہے؟ اگر امام حسین کے زمانے میں, اگر حضرت علی اکبر کے زمانے میں حق کا راستہ حسینی راستہ ہے, تو آج کے زمانے میں حق کا راستہ جو کہ حسینی راستہ ہے وہ کس شکل و صورت اور فارمیٹ کے اندر ہے؟ اب ایک اور نقطہ جو حضرت علی اکبر علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے وہ رجز ہے. رجز کے بارے میں آپ کی خدمت میں پہلی بھی ایک دو باتیں بیان کی تھیں. وہ کیا تھی کہ رجز جب میدان جنگ میں پیش کیا جاتا ہے اس جنگجو کی جانب سے تو یہ دو چیزوں کی علامت ہے. ایک یہ کہ وہ جنگجو یہ اعلان کرتا ہے اس رجز کے ذریعے کہ میں شجاع ہوں, میں نڈر ہوں, میں دلیر ہوں اور میں میدان میں آیا ہوں اور میں فراری نہیں ہوں, میں فرار کرنے والوں میں سے نہیں ہوں, میں شجاع ہوں. یہ پہلی بات. دوسری بات کہ ایک جنگجو اس ایک رجس کے ذریعے جس کا اعلان کرتا ہے وہ یہ کہ میرا ایک ہدف ہے, میری زندگی ہدف مند ہے, میری زندگی بے ہدف نہیں ہے. میں کوئی ایسا نہیں کہ میں صبح میرے اٹھنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے, سونے کا کوئی ٹائم نہیں, میری زندگی دقیق ہے, ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ ہے اور میری زندگی کا ایک ہدف ہے. چونکہ ہدف ہے تو میں اپنے ٹائم کو مینج کرتا ہوں اور اپنی ہر چیز کو مینج کرتا ہوں. بس حضرت علی اکبر علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میرا ایک ہدف ہے, میرا ہدف یہ ہے کہ حق کی امپلیمنٹیشن ہو اس شہادت کے ذریعے. اگر میری شہادت کے ذریعے حق کا اجرا ہوتا ہے, اگر میری شہادت کے ذریعے لوگ بیدار ہوتے ہیں, دنیا بیدار ہوتی ہے, اگر میری شہادت کے ذریعے آخر الزمان میں کچھ لوگ آئیں گے جو مجھ پر گریہ کریں گے اور اس گریہ کے ذریعے ظہور امام زمانہ کے اندر تعجیل ہوگی تو بس میں ایک ہدف مند انسان ہوں, میں شہید ہونے کے لیے آیا ہوں. دیکھیں حضرت علی اکبر کے حوالے سے تاریخ میں دو رجز ہمیں ملتے ہیں, لیکن میں آپ کی خدمت میں وقت کی قلت کی وجہ سے فقط ایک رجز پڑھوں گا اور وہ رجز یہ ہے. یہاں سے جب میدان میں جاتے ہیں حضرت علی اکبر علیہ السلام تو یوں بیان فرماتے ہیں, انا علی ابن الحسین ابن علی, میں علی فرزند حسین ابن علی ہوں, نحن بیت اللہ اولا بالنبی, خانہ خدا کی قسم پیغمبر کے لیے زیادہ اولا اور لائق ہم ہیں, من شبث و شمر ذاک الدنی, خدا کی قسم یہ ناپاک ہم پر حکم فرما نہیں ہو سکتے, یعنی یہ ناپاک لوگ یہ ناپاک دشمن ہم پر حکمرانی نہیں کر سکتے, اضربکم بالسیف حتی ینسا, شمشیر کے ساتھ تمہارا مقابلہ کروں گا, ضرب غلام حاشمی علوی, ایسی ضرب لگاؤں گا تم پر جو کہ نوجوانی کی ضرب ہے, جو کہ حاشمی اور قریشی اور علوی ضرب ہے, ولا ازال اليوم احمی ابی تاللہ لا يحکم فینا ابن الدعی, میں اپنے باپ اور اپنے امام کی حمایت کروں گا, خدا کی قسم نہ اہلوں کی حکومت اور حاکمیت ہم پر نہیں کی جا سکتی, یعنی ابن زیاد کی طرف, ابن الدعی ابن زیاد کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی حکومت اور نہ اہلوں کی حکومت ہم پر حکم فرما نہیں ہو سکتی. یہ ان کا رجز تھا اور اس رجز میں ہمیں دو نکتے ہمیں نظر آتے ہیں جو کہ ہمیں آپ حضرت عباس علیہ السلام کے رجز کو بھی دیکھیں ان میں بھی یہ دو کامن پوائنٹس ہیں, حتیٰ زیارت ناموں کے اندر بھی جو میں نے آپ کے سامنے حضرت عباس کا زیارت نامہ پڑھا ان میں بھی یہ دو کامن پوائنٹس ہیں. امام زمانہ علیہ السلام نے جو زیارت ناحیہ کے اندر حضرت عباس کے بارے میں جو عظیم جملات بیان فرمائے ان میں بھی یہ دو کامن پوائنٹس موجود ہیں. وہ کیا ہے دیکھیں, حب اور بغض. دیکھیں اگر آپ حق کی پیروی کرنا چاہتے ہیں, حق کی حمایت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے وجود کے اندر یہ دو چیزیں ہونی چاہیے. اگر ایک چیز ہو دوسری نہ ہو تو کافی نہیں ہے, تو پھر میں اور آپ عاشورائی نہیں بن سکتے. ایک ہے حب اور ایک ہے بغض, جس کو اصطلاح دینی میں کہتے ہیں تولا اور تبرا, تولی اور تبری, جو کہ عربک کے اعتبار سے تولی اور تبری بالکل ٹھیک ہے. تولی اور تولا کا کیا مطلب ہے؟ تولا یعنی مقدس محبت, الہی محبت. अब देखें इस रजस के अंदर हमें क्या जुमला मिलता है तवल्ला के एतबार से, नहनु वबैतुल्लाही अवला बिन नबी, खुदा की कसम हम पैगंबर के लिए सजावार हैं, औला हैं पैगंबर की निस्बत। और तबर्रा यानी ये मोहब्बत मुकद्दस का हमें ये अलामत मिलती है। और तबर्रा की अगर हम अलामत देखें, अलबत्ता तबर्रा का मतलब क्या है, तबर्रा या तबरी का मतलब है खश्म मुकद्दस। आप दुश्मनी दिखाते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, लेकिन ये गुस्सा और दुश्मनी मुकद्दस होनी चाहिए आपकी, यानी आपकी जो तबर्रा है और तबरी है ये अपनों के लिए ना हो, शियों के लिए ना हो, सुन्नियों के लिए ना हो, सही, ये मुसलमानों के लिए नहीं है तबर्रा, ये मुसलमानों के कॉमन दुश्मन के लिए है ये तबर्रा। और रजस के अंदर हमें क्या जुमला मिलता है, तल्लाही खुदा की कसम, ला यहकुमु फीना इब्नु दई, ये इब्नु दई ये इब्नु ज़ियाद हम पर हुक्मरानी नहीं कर सकता। बस तबारा यानी आप यूनाइट होकर एक कॉमन दुश्मन जो आपका है उसके खिलाफ तबारा का इजहार करें, दुश्मनी का इजहार करें। यही सीरत हमें हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम की इस रजस से हमें नजर आती है। बस ये दो चीजें होना जरूरी है, हुब और बुग्ज, मोहब्बत और नफरत, इन दो के बगैर मैं और आप आशुराई नहीं बन सकते, करबलाई नहीं बन सकते, पैरोकार शहदाए करबला नहीं बन सकते। मकतल के अंदर मुख्तलिफ रिपोर्ट्स मौजूद हैं हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम के हवाले से, और वो जो कॉमन रिपोर्ट हमें गुजारिश हमें जो मकातिल के अंदर नजर आती है वो ये है कि हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम जाते हैं, इजाजत लेते हैं अपने वालिद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कि ए बाबा क्या आप मुझे इजाजत देंगे कि मैं जाऊं मैदान जंग में। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इजाजत दे देते हैं, बगैर किसी मुश्किल के इजाजत दे देते हैं। हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम मैदान जंग में जाते हैं और इस रजस से अपनी जंग का आगाज करते हैं, अना अली इब्नुल हुसैन इब्नु अली नहनु व बैतुल्लाही अवला बिन नबी, ये रजस खानी करते हैं हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम। यहां पर रावी कहता है कि बावजूद इसके के खियाम हुसैनी 3 दिन से तिश्ना था, तमाम जंगजू तिश्ना थे, हजरत अली अकबर भी उन तिश्नगान में से थे। हजरत अली अकबर, रावी कहता है कि हजरत अली अकबर ने इस तिश्नगी अजीम के बावजूद 1200 दुश्मनों को वासिले जहन्नम किया, 1200 लोगों को मारा इस तिश्नगी के आलम में। जब हजरत अली अकबर इन 1200 दुश्मनों को हलाक करते हैं, वासिले जहन्नम करते हैं, तो यहां पर उनके जिस्म में नातवानी और जयीफी पैदा होती है और वो इस नातवानी के आलम में वापस आते हैं और अपने वालिद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आकर उनकी खिदमत में पेश करते हैं कि अहे बाबा मैं तिश्ना हूँ, क्या कोई पानी है आपके पास, अगर थोड़ा भी पानी हो, अगर थोड़ा पानी भी मुझे फराहम हो जाए तो मेरे जिस्म में ताकत आएगी और मैं फिर जाके लड़ सकता हूँ उन दुश्मनों से। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए बेटा मेरे पास पानी नहीं है, और अगर मैं रसूल खुदा से पानी मांगूं, अली से पानी मांगूं, हसन से पानी मांगूं, तो वो इस वक्त हमारी मदद नहीं कर सकते। ये तारीखी जुमलात हमें मकातिल के अंदर नजर आते हैं। तो यहां पर रावी कहता है कि हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए बाबा फिर मैं क्या करूं, अगर मेरी तिश्नगी बरतरफ हो जाए तो मैं जाकर दुश्मनों से लड़ सकता हूं, उनको हलाक कर सकता हूं। तो यहां पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा ए अली अपनी जबान निकालो। हजरत अली अकबर ने अपनी जबान निकाली, इमाम हुसैन ने जब इमाम इमाम हुसैन ने भी अपनी जबान निकाली और अपनी जबान को इमाम हजरत अली अकबर की जबान पर रखा, और उसके बाद इमाम ने अपनी अपने उंगलियों से अंगुष्ठर निकाली, अंगूठी निकाली, और इस अंगूठी को हजरत अली अकबर के मुंह में रखा और फरमाया ए अली इस अंगूठी को अपने मुंह में रखो और जाओ दुश्मनों से लड़ो, अनकरीब गुरूब से पहले तुम्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें सैराब करेंगे। अली अकबर जाते हैं मैदान जंग में, और जब दुश्मन उनको उन पर आखिरी वार करते हैं, दुश्मन उन पर आखिरी वार करता है, तो हजरत अली अकबर जमीन पर गिरकर, रावी यहां पर कहता है कि हजरत एक रिपोर्ट के मुताबिक कि हजरत अली अकबर जब शहीद होने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, तो यहां पर हजरत अली अकबर निदा देते कि ए बाबा जान, आप भी आ जाएं, मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की जानिब से, मैं सैराब हो रहा हूं, मेरी तिश्नगी बरतरफ हो चुकी है बाबा जान, आप भी जल्दी आ जाएं और अपनी तिश्नगी बरतरफ करें। अला लानतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन। खुदावंदे मुताल से दुआ है कि खुदाया हजरत अली अकबर के वास्ते और तमाम शुहदाए करबला के वास्ते, आज़ादारान सैयद शुहदा और मुहिब्बीन आल मोहम्मद और तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ो अमान में महफूज फरमा, और तमाम इंसानों को अपने हिफ्ज़ो अमान में महफूज फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने हमें इस हकीर को तौफीक दी कि कुछ मतालिब, तालिब इल्माना मतालिब आपकी खिदमत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से, उनके रिकाब में शहीद होने वाली हस्तियों के हवाले से, खुसूसन हजरत अब्बास अलमदार और हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम के हवाले से कुछ मतालिब बयान करने की खुदा ने तौफीक अदा फरमाई। खुदा से दुआ है कि खुदाया इन मतालिब को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, इन लेक्चर्स को, इन मजालिस को जो आपकी जो पेश किए, जो सुनने वाले थे, इन सब को जो है, इन सब की तौफीकात में इजाफा फरमा, इन सब की मुश्किलात को हल फरमा। अब यहाँ पर मैं एक वाकया भी सुना दूँ इससे पहले ये सेशन ख़त्म किया जाए। एक उस्ताद एक वाकया सुना रहे थे, अल्लामा अमीनी साहिब किताब अलगदीर, वो किताब जो कि 20 जिल्दी है और जिसने आलम इस्लाम में तहलका मचाया था कुछ साल पहले। अल्लामा अमीनी को एक शख्स ख्वाब में देखता है और अल्लामा अमीनी से अल्लामा अमीनी को हालत बरजख में, आलम बरजख में देखता है और पूछता है, ए अल्लामा, बरजख में क्या ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने आपको निजात दी है? बल्कि उसके जुमले यूं थे कि ए अल्लामा, बरजख में कौन सी ऐसी चीज़ थी, कौन सी ऐसी जगह थी जो रौनक थी, जिसमें रौनक ही रौनक थी? तो अल्लामा अमीनी ने फरमाया, सिर्फ एक बाजार, एक मार्केट थी बरजख के अंदर, एक जगह थी जहां पर रौनक ही रौनक थी, जहां पर नूरानियत ही नूरानियत थी। अब आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे अल्लामा अमीनी से? अल्लामा अमीनी जिसने अलगदीर की किताब लिखी, अलगदीर का नाम नहीं लेते, मुख्तलिफ बेहतरीन आमाल सालिहा अंजाम दिए अल्लामा अमीनी ने, लेकिन उन आमाल का नाम नहीं लेते, फकत एक अमल का नाम लेते हैं। अल्लामा अमीनी फरमाते हैं, मुझे जिस चीज़ ने बचा कर रखा हुआ है यहाँ पर, वो इमाम हुसैन पर गिरिया है, अज़ादारी सैयद शुहदा और इमाम हुसैन की राह में उनकी मुसीबत पर अश्क बहाने ने मुझे यहाँ पर आलम बरज़ख में निजात दिलाई है। तो हम खुदा से दुआ करते हैं कि खुदाया हमें, हमसे गमे हुसैन ना छीनना, खुदाया हमें हर रोज़ तौफीक दे कि हम गमे हुसैन पर अपने आंसू बहाएं, ताकि ये गम, ताकि ये आंसू हमारी निजात का सबब बन सके, ये आंसू ना फकत हमारी निजात का सबब बन सके बल्कि इस पूरी उम्मत और तमाम मुसलमानों की निजात का सबब बन सके। इंशाअल्लाह ताला, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।